السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیک سلوک کرو. اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے جمعے کہ بچی پیدا ہو جائے تو وہ ہماری مشابہت گویا کہ اس معاملے میں مشرکین کے ساتھ ہیں. مشرکین مکہ کا منہ بن جاتا تھا کہ بچی جیسے پیدا ہو گئی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جو شخص جس کو اللہ دو بیٹیاں دے اور وہ اچھی طرح ان کی کفالت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، تو یہ دونوں بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی. اس کے لیے جہنم اور اس کے درمیان آڑ بن جائیں گی. اور دوسرے سزائے بھی ہیں جو قدر ضرورت میں نے بیان کر دیے تھے. من جملہ اس کے یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہمارے ہاں خرابی ہے وہ یہ کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد بیٹے لے ہوتے ہیں، بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. ایسے لوگوں کی نہ نماز قبول ہے، نہ ان کا روزہ قبول ہے، نہ ان کا حج قبول ہے، کوئی ان کی عبادت قبول نہیں. جو بیٹیوں اپنی بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ باپ مر گیا اور ساری جائیداد بیٹے لے اڑے، دکانوں میں ان کا حق ہے، مکان میں ان کا حق ہے، بیٹی تو یہاں رہتی ہی نہیں ہے، دکان پر تو بیٹی جاتی نہیں ہے، محنت تو ساری ہماری ہے، اور مکان پر اس لیے حق نہیں ہے کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی. یہ باتیں شیطان نے ذہنوں میں بٹھا رکھی ہیں کہ ہم محنت ہماری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا پڑھ رہے کوئی کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس میں اقرار ہے کہ اللہ نے ہمیں کھانا کھلایا، ہماری قوت نہیں تھی کہ ہم اپنے لیے کھانا تیار کر سکتے اور سب کچھ کر سکتے، اللہ نے کھلایا. وہ کہتے ہیں ہماری محنت ہے. کیا محنت ہے، کیا محنت ہے، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے کہ یہ تمہاری بہن چونکہ دکان پر تو ساری محنت تمہاری ہے، گھر پر اس کا حق اس لیے نہیں ہے باپ کے مرنے کے بعد، مکان میں پلاٹ میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے بھی اپنے گھر کی ہو چکی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تم نے اس کی شادی پر بہت سے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے, ڈیڑھ دو لاکھ روپیہ اس کی شادی پہ اٹھ گئے, یہی اس کی وراثت ہو گئی. بس یہ الگ ایک پٹی پڑا رکھی ہے کیا نام ہے, اس کی شادی پر جو خرچ ہوا ہے وہی گویا اس کی میراث ہو گئی. یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہو چکی ہیں. یہاں نماز پڑھنے آنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر یہ چیزیں ہیں, اگر ان چیزوں پر عقیدہ ہے تو نماز کا, جمعے کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں, حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, تراویح کا کوئی فائدہ نہیں. اعمال ایسے ہیں, معاملات ایسے ہیں, دینوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے. باپ کے مرنے کے بعد چاہے بیٹی اس کی اپنے گھر کی ہو چکی ہو, اس کا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے, یعنی لڑکوں کا آدھا حصہ, جتنا لڑکوں کا ہے اس کا آدھا, یوں سمجھیے کہ لڑکوں کے دو حصے, لڑکے کا دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ, یا یوں سمجھ لیں کہ لڑکے کا آدھا حصہ. لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے, ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے باپ کے مرنے کے بعد. یہ اللہ نے مقرر کیا ہے قرآن پاک میں. ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے اختلاف کرنے والے, ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس معاملے میں اللہ سے اختلاف کریں. لہذا واقعتا حقیقت یہی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, جو باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو اس کا حصہ, اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا, جو بھائی ایسا کرتے ہیں وہ اللہ سے اختلاف کر رہے ہیں اس معاملے میں, اللہ سے ان کو اختلاف ہے. لہذا یہ جو بیٹی کی شادی پر خرچہ ہوا ہے, یہ شریعت نے کب کہا تھا کہ آپ ڈیڑھ دو لاکھ روپے خرچ کریں؟ حقیقت میں مسجد میں نکاح کر لیجئے, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا. بہت سے ایسے نکاح پڑھانے والے بھی ہیں جو پیسہ نہیں لیتے, وہاں پڑھوا لیجیے, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا. اور کیا ضرورت ہے اتنے رشتے داروں کو بلانے کی؟ یہ تو ہم نے سب اپنی ناک کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, دو گواہ کافی ہے, چند ایک نمازی ہوگا, بس بہت ہے, تو کوئی خرچہ نہیں. اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ان کے گھر بھجوا دیا, کیا خرچہ آیا؟ کچھ بھی خرچہ نہیں, لیجیے رخصتی ہو گئی. جو شادی شریعت نے ہمیں بتائی ہے, جو نکاح شریعت نے ہمیں بتایا ہے, اور جو رخصتی شریعت نے ہمیں بتائی ہے, اس پر کوئی خرچہ نہیں. یہ ڈیڑھ دو لاکھ کس نے کہا تھا خرچ کرو, پھر اس کو میراث, اور پھر اس کو میراث کے کھاتے میں ڈالنا کہ بھائی یہی تمہاری میراث ہو گئی باپ کے مرنے کے بعد, اور تمہارا کچھ نہیں, نہ مکان میں کوئی حصہ ہے, نہ کاروبار میں کچھ حصہ ہے. سب جہالت کی باتیں. بھائی علماء سے پوچھا, مفتی حضرات سے پوچھا, مسئلہ پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے, خود ہی مسئلہ اپنی شریعت خوش بنائی. لہذا وہ مجھے یاد آیا, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خانجی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں میراث میں دو گاؤں آئے تھے, دو گاؤں, بہت بڑی زمین تھی. حضرت نے ان کو لینے سے انکار کر دیا, اس وجہ سے فرمایا کہ یہ زمین جن لوگوں سے خریدی گئی ہے, ہم نے تو حلال طریقے سے خریدی, مگر جن لوگوں سے خریدی وہ بہنوں کو حصہ, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. یہ دیکھیں بھائی, نیت نہ باندھیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیے, مسئلہ سیکھیں, دین سیکھیے بھائی. نماز پڑھنا اس وقت جائز نہیں ہے, دین کی بات ہو رہی ہے. وہ زمین جن لوگوں سے خریدی گئی تھی وہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے, فرمایا میں نہیں لوں گا اس زمین کو, کیونکہ برکت نہیں ہے اس میں. تو یہ حال ہے آج لوگوں کا, ہے نمازی یہاں سے نشان لگا ہوا ہوگا, عمرہ بھی ہر سال کر رہے ہیں یا حج کیا ہوا ہے انہوں نے, حاجی صاحب ہیں, مگر جب گھر کا معاملہ دیکھیں کہ بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے, بیٹیوں کو, اپنی بہن کو انہوں نے جائیداد میں حصے دار ٹھہرایا یا نہیں, اور ٹھہرایا حصے دار تو شریعت کے مطابق دیا یا نہیں, یا کچھ پیسے دے دیے بس, جو شریعت نے مقرر کیا وہ دیا یا نہیں, یہ دیکھنے کی بات ہے. ورنہ کچھ پیسے دے کے گھر کھا لیا کہ چلو جاؤ, تمہارا شادی پہ بہت خرچہ ہوا ہے, ساری عمر ہم تمہیں کھلاتے رہے, دکان پہ تم نے کوئی محنت نہیں کی, ساری محنت ہماری ہے. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں,
بہت افسوس ہے کہ یہ باتیں سن کے, اور یہ باتیں آ رہی ہیں سامنے بہت آتی ہیں کثرت سے. یہی معاملہ بیویوں کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حکم فرمایا ہے معاشرہن بالمعروف, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھا سلوک کرو. یہ اللہ انتہائی نالائق ہے وہ شخص, یہ حکیم الامت کا قول ہے, انتہائی نالائق ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ بیویوں کے معاملے میں اللہ کی سفارش کو رد کر دے. کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری بیویاں میں تمہیں دے رہا ہوں, نکاح کی وجہ سے میں نے تمہیں دیے ہیں. کوئی بزرگ ہو اور کوئی ہمیں ہدیہ دے, بزرگ کی ملی ہوئی چیز کوئی اللہ والا ہدیہ دے دے, سنبھال کے رکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں اللہ والے نے ہمیں دیا ہے, سنبھال کے رکھو. اور یہ جو بیویاں ہیں یہ اللہ نے دیے ہیں, اللہ والے نے نہیں دی کسی, وہ ڈائریکٹ اللہ نے دیے. یہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ نمک تیز ہو گیا, نرسیں تیز ہو گئیں, کپڑے وقت پر استری نہیں کیے, تو آپ دیکھیے کہ کیا حال ہے, کیا لڑائی جھگڑے اور جاری گلوچ تک نوبت پہنچتی ہے. ایک صاحب نے وہ بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دی, پہلے 6 بچے ہو گئے, اب یہ کہہ کے طلاق دی کہ تم خوبصورت نہیں ہو. اس نے کہا اگر میں خوبصورت نہیں ہوں تو یہ 6 بچے کہاں سے ہو گئے, اور خدا کے واسطے مجھے طلاق نہ دو. انہوں نے کہا نہیں, میں حسین عورت سے شادی کروں گا, کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنے کی. رات کے وقت 12-1 بجے طلاق دی. یہ واقعہ, یہ افسانوی باتیں نہیں ہیں, جو وہاں دارالفتاء میں یہ چیزیں آتی ہیں. آتے ہیں پھر مسئلے پوچھنے. وہ بیچاری جب رات کو 6 بچوں کو لے کر نکلی ہے تو کیا حال ہوا ہوگا, 3 طلاق دے دی اس کو, 6 بچوں کو لے کے رات کے وقت نکلی ہے اس کی گھر سے. پھر بڑی دھوم دھام سے شادی کی حسین عورت سے. 6 مہینے کے بعد, وہ تو ہائے تو لگی ہوئی تھی اس کی, 6 مہینے کے بعد فالج ہوا. 10 سال تک بستر پہ رہے, پیشاب پخانا بستر پہ کرتے تھے. وہ لڑکی بھی چھوڑ کر چلی گئی چند دنوں کے اندر, فالج کے بعد چند دنوں میں چھوڑ کر گئی. وہ کہ میں ہی ایسے آدمی سے میرا گزارا نہیں ہو سکتا, اس شوہر کے ساتھ میں کہاں سے گزارا کروں گی, میں کسی صحیح صحت مند شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہوں. وہ چھوڑ کے چلی گئی, طلاق لے لی اس نے. انتہائی قسم پرسی کی حالت میں انتقال ہوا. یہ ہائے جو ان کی لگتی ہے, یہ جو ان کو ستائے گا نا بیویوں کو, تو ہائے تو لگے گی, اور اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. سب سے بڑی بات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اس کو پڑھاتے ہوئے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, دیکھو اپنی زبان سے صحیح باتیں نکالو. ایسا نہ ہو یہ نکاح کے موقع پر پڑھنے میں اس طرح اشارہ ہوتا تھا کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا, بیوی کے ساتھ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا, کبھی الٹی سیدھی باتیں کر دو کہ نہ جانے میرے ماں باپ نے کس سے شادی کی, ایسی کالی کلوٹی سے اور ایسی بدصورت سے اور اس چلن سے نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں اس کو. فرمایا وقولوا قولا سدیدا, دیکھو زبان کو قابو میں رکھنا بیوی کے معاملے میں. یصلح لکم اعمالکم, یصلح کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں, میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا, حضور نے فرمایا یہاں یصلح لکم اعمالکم کا ترجمہ ہے یتقبل حسناتکم, کہ تمہاری نیکیوں کو اللہ قبول فرما لیں گے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور زبان سے سیدھی سیدھی بات نکالو, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے. یہ لفظی ترجمہ ہے. اسی لیے قرآن کو لغت سے عربی زبان سے حل کرنا جائز نہیں ہے. جو قرآن کو عربی زبان کے ذریعے حل کرے گا نقصان اٹھائے گا, اور بہت گمراہ ہوئے اسی وجہ سے. یہاں حضور نے اس کے معنی جو صحابہ سے منقول ہے, جو خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے, وہ معنی یہاں مراد ہوں گے. اور وہ معنی یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لیں گے اگر تم زبان سے صحیح بات نکالو گے. بیویوں کے ساتھ زبان درازی اور ان کے ساتھ برا سلوک, زبان سے ان کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. بس سلوکی جو بیویوں سے کرتا ہے اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہے. کیا فائدہ نماز ایسی نماز جو ہمیں جو ہماری زبان قابو میں نہیں رکھ سکتی. من لم تنہہ فلاطہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی المفسرین, جس کی نماز اس کو بری باتوں سے نہیں روک رہی وہ نماز تھوڑی ہے. اتنے بڑے صحابی کا قول نقل کر رہا ہوں. من لم تنہہ فلاطہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له, یہ نماز نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر متواصل الاحزان, ہر وقت فکر میں رہتے تھے, فکر میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے. متواصل الاحزان, ایک غم ختم ہوتا تھا دوسرا شروع ہو جاتا تھا, اتنے غم. اس کے باوجود فرماتی ہیں حضور جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے. کیا یہ سنت پر عمل ہے؟ کیا اس سنت پر ہمارا عمل ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اس سنت پر کس چیز کا عمل ہے. ذرا سوچیں تو صحیح. وہ دن بھر کے کام کاج کر کے, بچوں کو نہلا دھلا کر, تھک ہار کے, کھانا پکا کے, کوئی اس انتظار میں ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر آئے گا, کچھ باتیں ہو جائیں گی, کچھ دل لگی ہو جائے گی. اب وہ آئے منہ پھولا ہوا, منہ پھلائے ہوئے, اور کوئی چیز اگر نظر آ گئی, دیکھتے ہیں کوئی چیز ایسی نظر آئے کہ جو جس پر ہم گرفت کر سکیں, اور پھر اس کو اٹھا کے اور ڈانٹنا اور پیٹنا, جو اور بہت سے مغلغات بکتے ہوئے, گالیاں بکتے ہوئے مار پیٹ پر اتر آتے ہیں. میں نے اللہ والوں سے سنا ہے, اگر اس بات کو اللہ والوں سے نہ سنا ہوتا تو کبھی نقل بھی نہ کرتا, کہ جو شخص بیویوں کے ساتھ مار پٹائی کا معاملہ کرتا ہے, اپنی بیوی کو مارتا ہے, کبھی بھی اس کو ولایت اور دوستی اللہ کی نہیں مل سکتی. یہ عام مسلمان رہے گا کلمہ, جیسے عام مسلمان کلمہ وہ ہوتے ہیں, عام مسلمانوں میں شمار ہوگا اس کا. اولیاء اللہ کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا. ہاں اگر توبہ کر لے اور معافی بھی مانگے, یہ نہیں اللہ سے توبہ کر لی, بیوی سے معاف کروانا پڑے گا, اور وہ معاف بھی کر دے تب کہیں جا کے معاملہ بنے گا. یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے. نماز, روزہ, حج, عبادت سب بنا دے اس شخص کی جو بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے. یہ قرآن کی نص پیش کر رہا ہوں. یصلح لکم اعمالکم وقولوا قولا سدیدا, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. کہتے ہیں جی ہم غیرت مند ہیں, ہماری غیرت کا ہوں وہاں وہ سرحد کے طلبا. میں تو صاف بولتا ہوں اس لیے کہ جس قوم کے اندر یہ بیماری ہے اس کو بہت ہمیں کوئی شرم بھی نہیں ہے اس بات. یہ بعض علاقوں میں جیسے پنجاب کے علاقے ہیں یا سرحد کے بعض علاقے ہیں, ان کے اندر سرحد کے تو یہ حال ہے کہ پہلی رات کے اندر بلا ضرورت کے پٹائی لگائی جاتی ہے بیوی کو. میں نے خود اس کی تجدید کی طلبا سے, وہاں سرحد کے جو طلبا آتے ہیں مدرسوں میں, میں نے کہا بھائی ایسا ہوتا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ہوتا ہے, اور اتنا ہوتا ہے کہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں, ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا ہمارے لڑکوں کو اور دولہا کو کہ کہاں پٹائی لگائی جائے, کہاں کہاں جا کے ڈنڈا لگ رہا ہے. بلا ضرورت پہلی رات کے اندر پٹائی ہوتی ہے. یہ کیا جہالت ہے؟ اس کو دین کہا جاتا ہے؟ داڑھی رکھ کر بھی بے دین ہے یہ شخص, ٹوپی اور پگڑی پہن کر یہ سب بے دین ہے جو یہ معاملہ کرتا ہے. میرے پاس جو طلبا تھے میں نے ان سے کہا عہد کرو, معاہدہ کرو میرے ساتھ کہ تم نہیں کرو گے اپنی بیویوں کے ساتھ. کہنے لگے جی ہماری غیرت کا تقاضا ہے, جو ایسا نہیں کرتا اس کو ہماری برادری میں بے غیرت کہتے ہیں. میں نے کہا سنو حدیث شریف, سرور عالم صاحب تفسیر رول مانی میں علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. فرمایا یغلبن کلیمن, یہ عورتیں ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ یہ نرم شوہر سے غالب آ جاتی ہیں. وہ یغلبہن لئیم, اور کمینہ شوہر, لئیم کہتے کمینے کو, کمینہ شوہر ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. جو چرخی موالی ہوتا ہے, بغیر بدماش ہوتا ہے, وہ اس سے یہ دب کے رہتی ہیں کیونکہ پٹائی لگاتا ہے. یا وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ. اب حضور کا فیصلہ سنیے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین فرمایا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا. میں ان عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ نرم بن کے رہنا چاہتا ہوں, چاہے یہ عورتیں مجھ پر غالب آ جائیں, چاہے یہ عورتیں مجھ پر غالب آ جائیں, میں پھر بھی ان کے ساتھ کریم اور نرم بن کے رہنا چاہتا ہوں. ولا احب ان اكون لئیما غالبا, کمینہ بن کر ان پر غالب آنا مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. حضور سے بڑھ کر میں نے ان کے بابا سے کہا, میں نے کہا تم حضور سے بڑھ کے غیرت مند ہو؟ حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ چاہے میری بیویاں مجھ پر غالب آ جائیں مگر میں پھر بھی ان کے ساتھ کریم رہوں گا, نرم رہوں گا. ایک میں جب میں تخصص کر رہا تھا تو اس فتوا آیا میرے پاس, ایک فتوا لکھنے کے لیے مفتی صاحب نے مجھے دیا کہ یہ تم لکھو. اس فتوے میں کیا تھا ذرا سنیے کہ ایک عورت نے یہ استفتا پوچھا تھا, مسئلہ پوچھا تھا کہ میرا شوہر دیندار بھی ہے مگر مجھے بہت پٹائی لگاتا ہے. میں نے اپنے سسر سے کہا کہ آپ کا بیٹا مجھے پٹائی لگاتا ہے, میرا تو کوئی قصور نہیں, میں تو کام کاج بھی وقت سے کرتی ہوں. تو سسر صاحب نے جواب دیا کہ ہاں یہ پنجاب سے آیا تھا میرے پاس, تو وہاں سے مجھے معلوم ہوا. اور پھر حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمد حسن صاحب جو امرتسر کے تھے ان سے بحث فرماتے ہوئے فرمایا تھا ہرگز بحث نہیں کروں گا جب تک آپ اپنی بیوی سے یہ رجوع کرنے لائیں گے کہ ان کے ساتھ سلوک میرے ساتھ اچھا ہے, کیونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, پنجاب میں عورتوں کو مارتے ہیں, بیویوں کی پٹائی لگائی جاتی ہے, وہاں معمول ہے, آپ مجھے لکھوا کے لا کے دیجیے بیوی سے. اور واقعی ان کا سلوک صحیح نہیں تھا مفتی محمد حسن صاحب کا. پھر انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک شروع کیا, وہ خود کہنے لگی آپ کو ہو کیا گیا آج کل؟ فرمایا کہ ہمارے میں حضرت خانگی سے بحث ہونا چاہتا ہوں اپنی اصلاح باطن کے لیے, اور انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ بیوی سے لکھوا کر رہا ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں آئندہ بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک رکھوں گا, لہذا آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو انہوں نے لکھ کر دے دیا. اس لڑکی نے جب اپنے سسر سے شکایت کی شوہر کی کہ آپ کا بیٹا مجھے مارتا ہے پٹائی لگاتا ہے, میں تو وقت پہ کام کرتی ہوں, اس کا جواب یہ تھا کہ ہم عورت کو پیر کی کھڑی سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں یہی سلوک ہوتا ہے عورت کے ساتھ. جب میں نے جواب بھی بڑا سخت لکھا, میں نے کہا یہی وہ پیر کی کھڑی ہے جس کو آپ برابر میں رات کو لکھاتے ہیں, جس کا بوسا لیتے ہیں, بیوی ہے نا تو رات کو بوسا آپ لیتے ہیں اسی پیر کی کھڑی کا. یہی سب جواب میں نے لکھ کر بھیجا, اور مفتی صاحب نے کہا بالکل صحیح جواب لکھا, جیسے کچھ ایسا جواب لکھنا چاہیے. یہ جہالت کی باتیں ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں, یہ ہائے لکی ہے ان کی. اور نہ نماز قبول ہے ایسے شخص کا, نہ روزہ, نہ کوئی عبادت, سر پٹکنا ہے, خالی محنت ہے اس کی, بس سلوکی. اور چونکہ وہ نہ اس کا بھائی ہے نہ اس کا باپ ہے جو بچانے آئے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ناراض ہو کر ان پر چیخ رہی تھی, آواز بھی بلند ہو گئی. اتنے میں حضرت ابوبکر تشریف لائے, حاضر ہوئے, انہوں نے سن لیا کہ میری بیٹی حضور سے چیخ رہی ہے میرے داماد پر. ایک لحاظ سے آواز بھی تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو انہوں نے آسینے چڑھائی, مارنے کو دوڑے کہ تو حضور کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے. حضور نے بیچ میں آ گئے اور فرمایا, مشکات کی روایت ہے, فرمایا رک جائے, آپ جائیے, ہمارا میرا اور ان کا معاملہ ہے, ہم خود نمٹ لیں گے, آپ تشریف لے جائیے. کیونکہ حضرت ابوبکر ایک امتی کی حیثیت سے آئے تھے, لہذا فوراً چلے گئے. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ کی طرح واپس پلٹے, فرمایا دیکھا میں نے تمہارے باپ کو کیسا بھیج دیا. یہ نہیں فرمایا کہ لاؤ ڈنڈا, کون تمہیں بچا سکتا ہے, اب تو تمہارا باپ بھی چلا گیا. یہ سلوک ہے. مسلم حاکم کی روایت ہے, حضرت عائشہ روٹ کر بیٹھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, بات بھی نہیں کر رہی تھی. اتنے میں کسی نے ہدیے میں کھجور بھیج دیے, کھجور. مسلم کے حاکم کو لوگوں نے بخاری کے مقابلے قرار دیا ہے, بخاری شریف کے, کیونکہ انہوں نے جو روایات لی ہیں بخاری کے اصول کے تحت لی ہیں, انہی اصول کے تحت لی ہیں جن اصول کا امام بخاری نے خیال رکھا ہے صحیح بخاری کے لکھنے کے وقت. کھجور آئے حضور نے فرمایا حمیرا پیار کا نام حضور نے رکھا ہوا تھا. بیوی کا پیار کا نام رکھنا بھی سنت ہے, یہ بھی حضور سے پتہ چلا. حضرت عائشہ نے اس امت تک پہنچائی یہ بات. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہائی میں حمیرا کہا کرتے تھے, اے حمیرا لو اللہ کا نام لے کر کھاؤ ان کھجوروں کو. تو کہنے لگی روٹی تو پہلے ہی تھی, کہنے لگی اب تک کیا میں کھانے سے اپنا باپ کا نام لیتی رہی ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے, یہاں تک کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے. یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو, میں تو نبی ہوں. اور حضرت عائشہ بھی جانتی تھی کہ میں نبی ہونے کی حیثیت سے ناراض نہیں ہو رہی, شوہر اور بیوی والے تعلق کی حیثیت سے ناراض ہو رہی ہوں. اور اس کا حق دیا ہے شریعت نے عورتوں کو, روٹنے کا حق حاصل ہے, روٹنے کا بیویوں کو حق حاصل ہے, شریعت نے دیا ہے ان کو. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج کل تم مجھ سے ناراض ہو, اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو جب بھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو. حضرت عائشہ نے حیرت سے پوچھا کیا بات ہے, آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا جن دنوں تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور تمہیں قسم اٹھانی پڑ جائے تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. اور جن دنوں مجھ سے خوش ہوتی ہو اور پھر قسم اٹھانی پڑ جائے ان دنوں میں تو تم کہتی ہو ورب محمد, محمد کے رب کی قسم. تو میں سمجھ جاتا ہوں آج کل تم مجھ سے خوش ہو. اور جب ورب ابراہیم کہتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں آج کل تم مجھ سے کوئی ناراض ہو. لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہیں تھا کہ تم نے ایسا کیوں کرتی ہو, تمہاری کیا مجال ہے کہ میرے ساتھ ایسا کرو, تمہاری کہاں سے جرت ہو گئی. عمر اتوق دن بخاری شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت تو پتلی کی طرح ہے, ان اقم تھا کسر تھا, اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو چھوڑ بیٹھو گے, تمہارا گھر بھی ٹوٹے گا, یہ عورت بھی ٹوٹے گی, نکاح بھی ٹوٹے گا. ان اقم تھا کسر تھا وہ ان کا بیاہ وہ علج, اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہو, جبکہ اس میں ٹیڑھا پن باقی ہو. وفیہ عوض مطلب کیا ہے کہ اسی ٹیڑھے پن کو برداشت کرو. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں جمع ہو گئیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالانہ خرچہ دے دیا کرتے تھے, سال کا خرچہ ایک ساتھ دے دیا کرتے تھے. وہ جمع ہو گئے کہ یہ خرچہ ناکافی ہے, آپ ہمیں اور دیجیے. کیسے آپ یہ دے رہے ہیں؟ شاید مہنگائی اس وقت بھی بڑھ گئی ہوگی, آج کل جیسے مہنگائی بڑھی ہوئی ہے. تو ساری بیویاں جمع ہو گئی کہ یہ خرچہ ناکافی ہے ہمارے لیے, اور دیجیے. اور یہ بحث مباحثے میں آواز بھی تیز ہو گئی, آواز بلند ہو گئی, اتنی بلند ہو گئی کہ ہونی نہیں چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو سب کی سب خاموش ہو گئی. حضرت عمر نے فرمایا واہ یہ بھی خوب بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو چیخ رہی ہو اور میرے آنے سے خاموش ہو گئی, مجھ سے ڈر گئی. اس بات سے نہیں ڈری کہ ہم کس سے کس پر چیخ رہی ہیں, کہ تم کس پر چیخ رہی ہو. تو بیویوں نے پردے کے پیچھے سے انہوں نے کہا کہ تم اے عمر تم سخت آدمی ہو اور ہمارا پالا رحمت للعالمین سے ہے. یہ جواب دیا تم سخت آدمی ہو, ہمارا بالا رحمت للعالمین سے ہے, اس لیے ہماری آواز ایسی ہو گئی تھی. لیکن حضور نے کچھ نہیں فرمایا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو, تم ایسی آوازیں کیوں بلند کر رہی ہو. یہ ہے حضور کا طرز عمل, نہ یہ کہ جھنڈا اٹھا کر پٹائی شروع کر دی یا گالیاں بکنی شروع کر دی یا دھکے دے کر نکال دیا جا اپنے گھر جا. بہت سے اولیاء اللہ کو تو ولایت ہی اسی وجہ سے ملی, بہت سے اولیاء اللہ کو ولایت اسی وجہ سے ملی, بیویوں کی کڑوی کتیلی برداشت کی. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک شخص بہت دور سے ان سے بیعت ہونے کے لیے آیا, ان کی شہرت سن کر کے بڑے اللہ والے ہیں. بیوی وہ کہیں گئے ہوئے تھے, اب بیوی کو دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی آئی کہ وہ کس سے کیا کام ہے کہ یوں شیخ صاحب سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں, حاضر ہوا ہوں. انہوں نے کہا یہ تم اس سے بیعت ہونے آئے ہو, بڑا بدماش آدمی ہے, میں ساتھ رہتی ہوں مجھے معلوم ہے. رونے لگا کہ میری محنت میرا آنا میرا سفر سب برباد ہوا. لوگوں نے کہا کہ یہ بیوی ایسی ہی ہے, ان کی کڑوی کچیلی سناتی رہتی ہے, تم جاؤ شیخ صاحب وہاں جنگل میں ہیں, وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, تم فکر نہ کرو. وہ پہنچا جنگل کی طرف جا رہا تھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ذکر فرمایا ہے کہ شیر پر سوار ہو کے تشریف لا رہے, سانپ اور زندہ سانپ کا کوڑا ہاتھ میں ہے, جہاں وہ شیر ذرا سا بھڑکتا ہے اس زندہ سانپ کو کوڑا اس کے جسم پہ مارتے ہیں وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. فرمایا اور دیکھتے سمجھ گیا کشف ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. مولانا روم نے وہ شیر نقل کیا ہے, جو بات انہوں نے کہی اس کو شیر میں نقل کیا ہے مولانا روم نے. گر نہ صبرم نی کشیدے بارزن کہ کشیدے شیر نہ بیگارے من, اگر میرا صبر میری بیوی کی کڑوی کچیلی کو برداشت نہ کرتا ہوتا تو یہ شیر میرا بیگار نہ اٹھاتا. یہ سب اسی کی برکت سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے بدسلوکی کر رکھی ہے معافی مانگے بغیر چارہ کار نہیں, وہاں پکڑ ہوگی اللہ کی عدالت میں. لہذا یہیں پر معافی مانگ لیں اور خرچہ دیں ان کو, بعض لوگ خرچہ بھی نہیں دیتے. اور خرچہ بھی ایسا, ایک تو نفقہ گھر کا اور ایک نفقہ وہ دینا چاہیے, یہ بھی واجب ہے. نفقہ یہ بھی واجب ہے, دوسرا نفقہ وہ واجب ہے کہ اس کا کوئی حساب نہ لے بیوی سے. مہینے کا اپنی حیثیت کے مطابق کچھ ایسا خرچہ بھی دینا چاہیے جس کا کوئی حساب اس سے نہ لیا جائے کہ تم نے کہاں خرچ کیا. ایسا خرچہ بھی واجب ہے. یہ کم لوگ مسئلہ جانتے ہیں, اور جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. بھائی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان نمازوں کا اور ان باتیں سننے کا اور تسبیحات تلاوت کا اسی وقت فائدہ ہے جب ان باتوں پر جو میں نے عرض کیے عمل ہو, ورنہ سب بیکار ہے. وقول قولاً سدیدہ یصلح لکم اعمالکم, یہ آیت میں نے اسی لیے تلاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے پہلا کام حضور کیا کرتے تھے. فرمایا کہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے جیسے میں نے عرض کیا, اور گھر میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام مسواک کیا کرتے تھے. یہ بھی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک خاتون کا کیس چل رہا ہے, دعا فرمائے. اگر یہ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے اور کامرانی عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے. سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی حالت پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہماری غفلت کو ہوشیاری سے بدل دیجیے. اے اللہ ہماری غفلت کو بدل دیجیے. اے اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دیجیے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. اپنے پیارے حبیب کی پیاری امت کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اپنے پیارے حبیب کی پیاری امت کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.